까지 나?
저거 우아야 되나?
왜 그것도 까이에나?
꾸지 따자오?
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے کچھ تو کہیے اور میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروڈیوسر ہماری نخبت ملک ہیں. سب سے پہلے تو اس بات کی معذرت کہ تقریباً ایک مہینے بعد اس پروگرام کے ذریعے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. جی ہاں، بس کچھ وہی چھٹیوں کا سلسلہ تھا. تو بہرحال اب حاضر ہیں ہم اور ایک بہت ہی اچھے مہمان کے ساتھ. مہمان کون ہے، ایک جھلک سنتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا.
میرے دوست احمد رشدی صاحب نے ابھی آپ کو اپنی جوان روشن اور شوخ آواز میں یہ خبر سنائی تھی کہ ایک اڑن کھٹولا آئے گا اور ایک لال پری کو لائے گا. لال پری کو نہیں لایا، وہ مجھے لے آیا. رشدی صاحب بہت مشہور گانے والے ہیں، بہت مقبول ہیں، ان کی قدر فین ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو ان کا سیلنگ فین کہتے ہیں. رشدی صاحب، یہ ایاں یو یو کیا ہوتا ہے؟
اس میں کچھ پردہ نشینوں سے بھی نوازتے
تو آ جانے دیجیے. اچھا صاحب، ایاں یو یو پردہ نشین ہوتے ہیں. کیا آپ اپنی پسند کا کوئی اور بھی ہمیں ایسا گیت سنوائیں گے جو ایاں یو یو سے، پردہ نشینوں سے ذرا مختلف ہو؟
تو سامعین، آواز تھی نعیم طاہر صاحب کی جو میزبان تھے، اور بہت ہی محبوب اور مقبول گلوکار احمد رشدی صاحب جو ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو ایک طرح سے ایک تاریخ ساز لمحہ بھی آج جب میں اس کو نشر کر رہی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے. نعیم طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم نعیم صاحب.
وعلیکم السلام شہناز صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت
سے ہیں؟ جی بالکل، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا اس وقت جو آپ نے، یہ بہت ہی پرانی ریکارڈنگ ہے آپ کے ایک اسٹیج شو کی لائیو، تو یاد تھا آپ کو؟
یہ کچھ میرا خیال ہے تقریباً 50 سال پرانی ریکارڈنگ ہے. شروع شروع میں جب ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ تھا تو ہم چند ہی لوگ تھے، لہٰذا برا بھلا جیسا کام کر سکتے تھے ہم ہی سامنے آ جاتے تھے.
نہیں خیر، اب برا تو نہیں، کام تو آپ نے بڑے بھلے بھلے کام کیے ہیں. اور سب سے زیادہ تو نیشنل کاؤنسل آف دا آرٹس کا بنانا، وہ خود ایک تاریخی کارنامہ ہے آپ کا. تو ان سب پہ ہم بات کریں گے. ہمارے بہت سے سننے والے اس وقت فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں جو سوالات بھی پوچھیں گے. ملک حیدر، زمان خان، آصف آفریدی، آصف رابعہ، رشید، یوسف خان اور نعمان محسود، مظہر پرہار، آفرین خان، نبی بخش، مظہر پرہار اور انور علی انور سمیع اللہ. نام اس لیے پڑھتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آپ بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم طاہر صاحب مہمان ہیں ہمارے، اور اب آپ کو سوال بھی پوچھیے تاکہ میں نعیم صاحب سے پوچھ سکوں. نعیم صاحب، میں نے چھوٹا سا جو لکھا آپ کے لیے فیس بک پر، تو میں نے لکھا اس میں ذکر کیا کہ یاسمین طاہر صاحبہ بھی اس پروگرام میں آ چکی ہیں پہلے، تو میں نے لکھا کہ کچھ نام ایسے ہیں جو خود بخود بہت سی شخصیات ساتھ آ جاتی ہیں ان کی، جیسے حجاب اور امتیاز اور یاسمین اور طاہر اور پھر آپ کے بچے. کیونکہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے آپ کے خاندان کا، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی نہ کسی شعبے میں لوگ مشہور ہوئے، خاص طور پہ فن کے شعبے میں. تو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے کہ کہاں سے آغاز ہوا آپ کا جو دلچسپی تھی تھیٹر میں، آرٹ میں، کلچر میں، اس کا آغاز کہاں سے ہوا آپ کی زندگی میں؟
شہناز صاحبہ دیکھیے، میں مختصراً یہ بتاؤں کہ ہم اپنے جنون کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں.
صحیح ہے، دیکھنا بھی چاہیے.
اور مصلحتوں کو میرا خیال یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا بالائے طاق کر دیتے ہیں، اور اگر ہم مصلحتوں کو بالائے طاق نہ کرتے تو شاید بہت امیر رئیس کبیر تو ہو جاتے لیکن دل کو سکون شاید نہ ہوتا.
جی
تو میرا جو ابتدائی سفر ہے وہ ایسے تھا کہ اس زمانے میں صرف ریڈیو ہوتا تھا، اور ریڈیو کے علاوہ اور کوئی ذریعہ اظہار میسر نہیں تھا. اخبارات تھے، کس میں کبھی کوئی خط وط لکھ لیا. میں، میرے والدین جو تھے وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. میری والدہ بر صغیر کی پہلی ڈاکٹر تھی.
اچھا.
میرے والد، جی ہاں، وہ انڈیا پاکستان، تب تو انڈیا ہی تھا، اس کی پہلی خاتون ڈاکٹر تھی وہ.
اچھا، کیا نام کیا تھا آپ کی والدہ کا؟
ڈاکٹر سردار بیگم.
بڑی بات ہے، کیونکہ واقعی اس زمانے میں ڈاکٹر بننا اور پھر برے صغیر میں پہلی خاتون، مسلمان خاتون کا ڈاکٹر ہونا بہت بڑی بات ہے.
بہت یعنی اس وقت اور بہت ان کے ماشاء اللہ احترام اور عزت کی جاتی تھی، کیونکہ وہ بہت اچھی ڈاکٹر ثابت ہوئی. اور ایک ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے.
جی
تو یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر سردار بیگم کے ہاتھ میں شفا ہے. ذرا وہ موٹی تھی تو ان کو موٹی ڈاکٹر نہیں کہتے تھے.
اچھا
تو موٹی ڈاکٹرنی کا دور دور تک انڈیا میں نام تھا کہ بڑے اس کے ہاتھ میں شفا ہے، جو بیمار ہو وہ ان کے پاس آئے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو بہرحال ان کا خیال تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے.
اچھا لیکن یہاں پہلے میں ایک شکایت کر دوں آپ سے، میں یہ بات تو آگے چلے گی، لیکن پھر آپ نے اپنے ویب سائٹ میں ہماری اتنی پیاری سی ایک موٹی ڈاکٹر سردار بیگم کا تصور میرے ذہن، تصویر ان کی آ رہی ہے، ان کی تصویر کیوں نہیں ڈالی آپ نے وہاں؟
دیکھیے ان کی ایک ہی تصویر ہے میرے پاس، اور وہ اس کا جو پکسل اتنے اچھے نہیں ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں، ڈالوں گا. ابھی جب نے میں نے ویب سائٹ بنائی ہے اس میں بہت سا کچھ کم ہے، میرے والد کی تصویر بھی شاید وہاں نہیں ہے.
جی نہیں، آپ کے والد کی
بھی نہیں ہے. ہاں تو یہ ابھی بلڈ اپ ہو رہی ہے، کچھ وقت لگے گا.
اچھا اور والد صاحب آپ کے؟
میرے والد معلم تھے، انسپیکٹر آف اسکولس تھے.
اچھا.
اور مسلمانوں میں کسی کا اس زمانے میں انسپیکٹر آف اسکول بن جانا جو ہے بہت کھٹکتا تھا. اگر آپ پارٹیشن سے پہلے کا دور دیکھیں تو مختلف مذاہب کے لوگوں میں محلے داری اور محبت بھی بہت تھی، لیکن پروفیشنز میں بہت جیلسی اور بہت مقابلہ تھا، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر یعنی قابل اعتراض بات کرتے تھے.
اچھا
تو یہ صورتحال تھی. میرے والد کے خلاف کسی نے شکایت کر دی کہ وہ تو اس میں سول نافرمانی میں مدد دے رہے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی، ان کو فری جو ریٹائر کر دیا گیا. تو اس طرح کی باتیں بہت ہوتی.
اچھا تو ہم جہاں سے میں نے آپ کی بات کاٹ دی تھی وہ یہ تھا کہ آپ کو بھی آپ کے والدین ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے.
جی مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اور میں کوشش کرتا رہا. اب یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی اس لیے مختصر کرتا ہوں.
جی
کہ میں ڈاکٹر تو نہ بنا، میں نے سائیکالوجی میں پھر ماسٹرز کیا، اور میرا خیال تھا کہ میں نفسیات کا ڈاکٹر بن جاؤں گا، لیکن وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن اس دوران میں گورنمنٹ کالج میں میں نے لکھنا اور ڈراما میں کام کرنا شروع کر دیا. تو میں ریڈیو پہ جا کے بہت بار بار آڈیشن دیتا تھا، اور بار بار مجھے کہہ دیا جاتا تھا کہ تم کامیاب نہیں ہوئے، لیکن میں بھی بڑا ضدی تھا.
جی
آخر میں نے دیکھا کہ ہمیں وہ اسٹوڈیو میں ڈال کے، جیسے آپ کا وائس آف امریکہ کا اسٹوڈیو اور آپ آڈیشن کر رہی ہیں، اور ہم شوقین لوگوں کی آواز اسکرپٹ دے کے کوئی تو سنے گا نا. تو ایک دن میں نے جھانک کے دیکھا، کوئی سنتا ہی نہیں تھا، وہ تو چائے وائے پینے چلے جاتے
جب آپ کا پروگرام ہوتا. کچھ یقین نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی جا سکتی ہے.
تو کئی سال ناکامی کی چٹھیاں فائل میں جمع کرتا رہا. آخر کالج میں میرے دوستوں نے کہا کہ یار تم لکھتے اچھا ہو، تم ایک کہانی لکھو، ہم کچھ اور لکھتے ہیں، ہم ایک یونیورسٹی میگزین ریڈیو پہ پیش کرتے ہیں. تو وہ اسکیم چل گئی.
اچھا.
میں نے ریڈیو پہ، لاہور پاکستان کے ریڈیو پہ میں نے وہ کہانی پڑھی اس میگزین میں. اب وہ کہانی کیا تھی وہ سمجھیے، میری اوور نائٹ سٹارڈم شروع ہو گئی.
اچھا
کسی نے کہا اظہار کاظمی صاحب آپ ہی کیا وائس آف امریکہ میں رہے ہیں، اظہار کاظمی اس وقت تھے، انہوں نے مجھے بلوایا کہ بھئی یہ لڑکا کون ہے اسے بلاؤ. تو میں گیا، میرا خیال تھا میں نے کوئی غلطی کر دی. انہوں نے کہا میاں آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور پڑھتے بھی بہت اچھا ہے، آپ ڈرامے میں پارٹ کریں گے؟ پر اس طرح سے تین چار پروڈیوسرز نے مجھے بلایا، اور اس کے بعد سمجھیے کہ میں ریڈیو کی بہت مقبول اور اچھی آوازوں میں شامل ہو گیا. تو یوں میری وہ سفر جو تھا، یعنی میری خواہش جو تھی وہ آگے.
جی
تو 10 روپے مل جاتے تھے، اس سے ہمارا چائے پانی جو تھا کالج کے زمانے کا چل جاتا تھا.
اچھا تو اس زمانے بڑی چیز تھی ویسے 10 روپے بھی ملنا. اچھا تو اب ایک سننے والے نے بھی سوال پوچھا ہے، اور مجھے پتا تھا یہ سوال تو ضرور آئے گا. پھر یاسمین صاحبہ سے کیسے ملاقات ہوئی، اور کہاں ملاقات ہوئی، اور کیسے، مطلب کچھ اس میں ایک کیوپٹ صاحب بھی بیچ میں تھے یا نہیں تھے، یا ایسے علمیت محض افلاطونی محبت تھی، کیا تھا وہ؟
ہاں یہ سوال اکثر آتا ہے.
جی
اور اس کا جواب جو یاسمین دیتی ہیں وہ جواب دوں یا میں کوئی اور جواب دوں؟
جو زیادہ چٹپٹا جواب ہو. اب پتا نہیں یاسمین کی باتیں چٹپٹی ہوتی ہیں, یاسمین آپا کی, تو جو بھی چٹپٹا جواب ہے وہ دیجیے آپ.
وہ جو جواب ہمیشہ دیتی ہیں وہ اس کے قریب قریب رہوں گا. صورت یہ ہوئی کہ گورنمنٹ کالج میں ہم ایک تحریک چلا رہے تھے کہ اردو کا ڈرامہ اینول پلے ہونا چاہیے, کیونکہ اینول پلے والے حصہ لینے والوں کی خاطر توازو بڑی ہوتی تھی.
اچھا.
اور گورنر وغیرہ سب آتے تھے تو ہمارے نشان ہو جاتی.
جی.
تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ اردو کا ڈرامہ ہوگا, اور ہمارے پرنسپل تھے سراج الدین صاحب, انہوں نے کہا کہ جو ڈرامہ جب تک اس کا مسودہ سید امتیاز علی تاج صاحب نہیں دیکھیں گے اس وقت میں اجازت نہیں دوں گا کرنے.
اچھا.
چنانچہ ہم مسودہ لے کے تین چار لڑکے تھے, ہم تاج صاحب کہاں چلے گئے اور باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. وہ جب آئے تو انہوں نے کہا بچے تم کیوں آئے ہوئے؟ تو ہم نے کہا گورنمنٹ کالج سے آئے ہیں. وہ سن کے اور بہت زیادہ متوجہ ہو گئے کیونکہ گورنمنٹ کالج سے انہیں بہت محبت تھی.
جی.
میں بٹھایا وغیرہ, ہماری ساتھ بات, انہوں نے کہا ہاں میں ڈرامے کو دیکھ لیتا ہوں. تو یہ تھی ہماری پہلی ملاقات. تو اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ تاج صاحب نے, صاحب نظر تو تھے, انہوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ مجھ میں کام کرنے کی اور شوق کی جو ایک انتہا ہے, پاگل سا ہوں, جو کام پکڑتا ہوں وہ کرنے لگ جاتا ہوں, پھر اس کو دنیا کو بھول جاتا ہوں, اس کام کو مکمل کرتا ہوں. تو یہ بھی بات ان کو پسند آئی ہوگی. پھر میں نے ان سے کہا کہ جی میں اسٹیج کے ڈرامے کرتا ہوں تو میں لڑکیاں کہاں سے لاؤں؟ اب تو لڑکیاں کہیں سے ملتی نہیں ہیں, اب یاسمین کو اجازت دے دیجیے. انہوں نے دے دی. اسی طرح میں نے فیض صاحب سے کہا کہ بھائی آپ سلیمہ کو اجازت دے دیجیے. تو مختصر یہ کہ باقی جو ہماری اندر کی باتیں ہیں, رومانس کیسے شروع ہوا وہ تو ابھی فی الحال رہنے دیجیے.
کیوں؟
لیکن
میرا سوال ہے کیوں مگر یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ چھپانے کی کوئی بات نہیں اب تو ماشاء اللہ.
نہیں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے, اب تو ماشاء اللہ ہم لوگ 80 کے پھیر میں ہیں اور بڑا لطف لیتے ہیں پرانی باتیں کر کے.
تو ہمیں بھی موقع دیجیے تھوڑا سا لطف لینے کا.
ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ ریہرسل ویہرسل کے لیے جاتے تھے, یاسمین بھی ہوتی تھی, تو ایک یعنی ایسا دوستانہ سا ماحول ضرور تھا. تو آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے, کیونکہ ریڈیو پہ بھی تھا اور ادھر ادھر, تو نوجوانی میں توجہ آدمی پا لیتا ہے خواتین کی, تو مجھے بہت سے فون آتے تھے. ایک بھی مجھے ایک ایسا فون آیا جو بہت عجیب فون تھا.
اچھا.
جو جس لڑکی نے مجھے آواز میں بات نہیں کی بلکہ وسپرز میں بات کی, اور بہت لہجہ بڑا سلجھا ہوا اور بہت یعنی اچھا لہجہ تھا اور گفتگو کا انداز بڑا اچھا تھا, لیکن آواز نہیں سنوائی.
ٹھیک ہے.
اب میں گیس کرتا رہا کہ کون ہے کون ہے. تو
اس سے پہلے مل چکے تھے ویسے, یاسمین صاحبہ سے ملاقات ہو چکی تھی اس سے پہلے بنفس نفیس؟
ہاں ملاقات تھی, ملاقات تھی, ہم لوگ ریہرسل ویہرسل بھی کرتے تھے. لیکن یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ جہاں اور لڑکیاں اپنی آواز میں بات کرتی تھیں اور ریسپانسبل تھی ادھر ادھر کی ہا ہا ہو ہو کرتی تھیں, یہ لڑکی جو تھی بڑی وقت کی پابند, بڑی سلجھی ہوئی, بہت سلیقے سے بات کرنے والی, تو مجھے اس کی یہ ادا بہت اچھی لگ رہی تھی.
اچھا.
تو آخر اس نے کہا کہ تم گیس کرو میں کون ہوں. میں نے کہا جو نام تم اپنا مجھے بتاتی ہو وہ تو تم نہیں ہو.
اچھا.
تم اصل میں یاسمین ہو. وہ ایک دم سٹنڈ ہو گئی اور غالباً فون اس کے ہاتھ سے گر گیا. اس کے بعد سے پھر ہمارا یوں سمجھیے کہ ایک کافی طویل رومانس شروع ہوا, اور 1960 میں ہماری انگیجمنٹ ہو گئی.
اچھا.
خاندان دونوں بہت ایک دوسرے سے میل ملاپ میں بہت ایک دوسرے سے خوش تھے, پسند کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ہی بیٹی تھی تو ان کے والدین ذرا کچھ تاخیر کر رہے تھے رخصتی میں.
اچھا.
تو میں نے کہا کہ یاسمین میں فلاں تاریخ کو 6 مہینے پہلے بتا دیا کہ میں 24 مارچ کو بارات لے کے آ رہا ہوں.
اچھا. تو
تیاری کرنی ہے کر لیں, میری بارات آئے گی اور خالی واپس نہیں جائے گی.
لڑکی ساتھ ہوگی.
تو پھر ویسا ہو گیا. قسمت اچھی تھی, فیض صاحب نے ہمارا سہرا لکھ دیا اور نور جہاں نے ہمارا سہرا گایا,
اچھا
تو بڑی یادگار شادی ہوگی. جی ہاں,
تو کوئی شعر یاد ہے اس شہر کا, کوئی شعر یاد ہے
اس کے؟ شعر اس وقت, ہاں شعر میں ذرا آپ ہولڈ کریں تو میں کہیں سے کاغذ نکال دوں, یاد تو نہیں ہے.
اچھا نہیں, تو ہم آپ کو تھوڑا مہلت دے دیتے ہیں کاغذ نکالنے کی. آپ آپ سہرا ڈھونڈیے اور ہم ایک جھلک سنواتے ہیں آپ کی فلم خدا کے لیے سے, اور اپنا پرومو بھی چھوٹا سا, اور آپ اتنی جلدی سے کاغذ لے آئیے.
بہت اچھی بات.
شام کو شو میں نہیں جانا ہے.
کیوں؟
بس میرا دل نہیں.
بکواس بکواس.
اٹس ہز چوائس. تم کیا اس سے زبردستی کرو گے؟
ڈیٹ وو.
اگر وہ داڑھی رکھ بھی لے گا, سو واٹ. کم آن, لیٹس ہیو اٹ.
آپ بھی
کم آن یار, کم آن. روکو گے تو ریئیکٹ کرے گا. ٹیک اٹ ایزی, ٹیک اٹ ایزی. آخر کتنے دن دور رہ سکتا ہے وہ میوزک سے؟ ابھی اس کے ذہن میں کوئی اچھی ٹیون آئے گی اور بھاگا آئے گا تمہیں سنانے کے لیے.
آئی ہوپ سو ڈیڈ.
آئی ہوپ سو ٹو.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
تو سامعین, پروگرام ہے کچھ تو کہیے. بہت ہی اچھے مہمان ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے, نعیم طاہر صاحب, اور کچھ سوالات اور کچھ چیزیں. نعیم صاحب ویسے بڑے جلدی سے ڈھونڈ کر آ گئے. سہرا انہوں نے بڑے سنبھال کے اپنا کہیں رکھا ہوا ہے.
میں نے دیوار پہ لگایا ہوا ہے.
اچھا, واہ, کتنی اچھی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے. آپ کتنے رومانٹک ہیں. اب تک تمام شوہروں کو آپ سے سبق سیکھنا چاہیے. واقعی اچھا. ہاں, تو سنائیے شعر پہ.
جی, یہ شروع اس طرح ہوتا ہے. سجاؤ بزم کرے میں کدا کشادہ کرو, اٹھاؤ ساز طرب اہتمام بادہ کرو, جلاؤ چاند ستارے چراغ کافی نہیں, یہ شب ہے جشن کی شب, روشنی زیادہ کرو. سجاؤ بزم کے رنج و علم کے زخم سلے, بساط لطف و محبت سے آج یار ملے, دعا کو ہاتھ اٹھاؤ کہ وقت نیک آیا, رخ عزیز پہ سہرے کے آج پھول کھلے. اٹھاؤ ہاتھ کہ یہ وقت خوش مدام رہے, شب نشات و بساط طرف تمام رہے, تمہارا صحن منور ہو مثل صحن چمن, اور اس چمن میں بہاروں کا انتظام رہے.
واہ واہ واہ.
یہ پھر ایک کراچی کے فیض نمبر میں چھپ بھی گیا تھا.
اچھا, تو یہ ابھی نخبت پوچھ رہی ہیں ہمارے جو پروڈیوسر ہیں کہ کیا یہ فیض صاحب کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ہے جو آپ نے دیوار پہ لگا رکھی ہے تحریر؟
وہ فیض صاحب کی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں ہے. ہمیں کہاں ہو اس ٹائم چیزوں کا. ہم نے نوجا کی آواز ریکارڈ کی.
آپ کو تو صرف آپ تو صرف یاسمین کے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے اس وقت, ہے نا؟ آپ کو کیا بات ہے,
دلہن لینے گئے تھے, دلہن لے کے آئے تھے.
صحیح بات ہے, کیا کہنے آپ کے. اچھا نعیم صاحب, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں ذرا بڑے رعب میں تھی آپ کی. میرا خیال تھا کہ بہت ہی بھاری بھرکم آپ شخصیت ہیں, ہیں تو صحیح, مگر آپ تو اس قدر یعنی بہت ہی جس کے ساتھ مزہ آتا ہے نا بات کر کے, ڈر نہیں لگتا جن کے ساتھ بات کرنے سے, تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ باتیں کرنا.
کہنا زندگی کو کتنی بھی مشکلات ہوں, کتنے بھی دکھ درد ہوں, اگر آپ کا آپشن ہے کہ آپ اس کو برداشت کر کے مسکرا کے اللہ کی مرضی سمجھ کے خوش ہو کے ہنسی سے گزارنے یا روتے دھوتے گزارنے.
بالکل بالکل, زندگی تو ایک طرح سے خود ہی ہم اپنی زندگیاں بناتے ہیں. اچھا میں کچھ نام پڑھ دوں. بہت سے لوگ بہت خوش ہیں, بڑا خوش آمدید آپ کو انہوں نے کہا ہے. سلیم آوان ملک, ملک حسنین خاکی, بوبی بھائی, قدیر رہپار, زاہد صاحب, نجمہ نوشاہی. نجمہ نوشاہی نے سوال پوچھا ہے, اچھا سوال ہے, میں بھی پوچھتی ہوں. متیع الرحمان, فضل حق شیرانی, زیدان امی, سردار یاسین, شعیب حسن, نہالکا نے سوال شادی کے بارے میں پوچھا تھا اور بہت خوش ہیں کہ آپ نے جواب دے دیا, اور ان کی ہمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور وہ بہت سے سوالات پوچھ رہے ہیں. لیکن شعیب, بس ہر آدمی کا ایک ایک سوال, ٹھیک ہے. اور یوسف محسن, رانا طارق سلطان, حیادار خان, شلمانی, چودھری صغیر, احمد زاہدی, مجید خان, اور جناب یہ سب تو ساگر دین محمد بلوچ. تو نجمہ
خدمت میں میرا سلام.
جی ہاں, اور ان کی یہ ان سب نے سلام بھی کہا ہے آپ کو, خوش آمدید بھی کہا ہے. اور نجمہ نوشاہی نے یہ پوچھا ہے, کیونکہ آپ بنیادی طور پہ ریڈیو سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی ابتدا آپ کی وہاں سے ہوئی, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریڈیو, اور انہوں نے جو بات پوچھی وہ کہ کیا ریڈیو اور ساتھ ہی ریڈیو سننے والے اپنا اپنا فرض اس طرح ادا کر رہے ہیں جیسے کرنا چاہیے؟
دیکھیے سچ بولوں تو نہیں.
ہاں تو بتائیے نا, سچ ہی بتائیے.
سوائے وائس آف امریکہ کے کوئی بھی ریڈیو جو ہے یہاں سننے کے قابل نہیں. یہ ہتھیار ڈال بیٹھے ہیں, ٹیلی ویژن سے شکست مان چکے ہیں, اور اس کے بعد سرکاری ادارہ جو پی ٹی وی تھا وہ کمرشل پرائیویٹ ٹیلی ویژن سے ہار چکا ہے. یہ نہایت افسوسناک سچویشن ہے. میں ڈیلی ٹائمز میں دیکھتا بھی ہوں, تو میں نے ابھی کچھ دو ہفتے ہوئے ایک مضمون لکھا تھا
جی
میڈیا انڈسٹری پہ, اور اس میں میں نے یہ ساری باتیں جو کہیں, اور یہ بھی کہا کہ میڈیا انڈسٹری کے لیے کچھ اشارے کیے کہ کیا کرنا چاہیے.
اچھا,
یہاں کی میڈیا انڈسٹری, پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میری نظر میں اچھی طرح سے آرگنائز بھی نہیں ہے, اور کافی یعنی گرتی جا رہی ہے.
تو ویسے ہم لوگوں کو تو آپ نے بہت ہی خوش کر دیا اس وقت جو بات کہی آپ نے, اور وائس آف امریکہ کو کہ خوشی ہے کہ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک بہت پرانی بات ہے کہ کئی دفعہ یہ بھی الزام آتا تھا کہ پروپیگنڈا ہے, لیکن بڑی کوشش ہم لوگ یہاں سے کرتے ہیں کہ ہم وہی بات کہیں جو کہ سچ ہو, چاہے وہ پاکستان کے بارے میں ہو, چاہے امریکہ کے بارے میں ہو, اور خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں بھی. تو اگر آپ جیسا کوئی اس کو سرائے یا توثیق کرے تو بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے, وائس آف امریکہ کے لیے.
شکریہ شہناز. لیکن آپ نے سچ کی بات کی
جی.
کہتے سب ہیں کہ ہم سچ کی تلاش میں ہیں
جی,
لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سچ ہی بول رہے ہیں.
ہاں صحیح ہے, اور سچ بھی ایک سبجیکٹو بات ہے نا, جو ہمارا سچ ہے کئی دفعہ وہ دوسرے کا سچ نہیں ہوتا نا, یہ بھی بات ہے.
ہاں, اور سچ کے بارے میں فلسفی یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی دینوں کی میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ساری زندگی آپ سچ کی تلاش میں رہیں, اور بعض اوقات وہ آپ کو مل بھی جاتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ سچ میں.
درست, بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا, آپ کا جو ہے ایک بڑا کارنامہ جو ہے نیشنل آرٹس کونسل ہے, لیکن میں ایک جھلک پہلے سنوانا چاہتی ہوں آپ کے ایک انٹرویو سے, چھوٹا سا اقتباس, اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے.
اب زمین دینے کے بعد وہ بالکل بہت اچھی لوکیشن تھی, این پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے. اب وہاں پہ آگے بیوروکریسی کا چھاپا پڑ گیا اس پہ, اور اس کو ایک ٹھیکہ دے دیا گیا, اور وہاں ایک گدھا اور ریڑا بیڑا کھڑے رہتے تھے, ٹھک 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 کرتے تھے, اور بنیادوں تک وہ پہنچے, اور بنیادوں کے بعد پہ پانی کھڑا ہو گیا اور سبسکائی جمع ہو گئی, اور وہ ایک کہلاتا تھا دی آئس اور آف اسلام آباد. فائنلی کچھ ایسا ہوا کہ گھوم گھام کے نظر مجھ پہ پڑ گئی, اور مجھ سے پوچھا گیا کہ تم کیا کر سکتے ہو. تو میں نے ان کو ایک یہی جو باتیں میں آج کر رہا ہوں, کلچرل ڈپلومیسی کی, کلچرل انڈرسٹینڈنگ کی, اور آرٹس کی ڈیولپمنٹ کی, میں نے یہ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تنظیم اس کو دے دو. 18 مہینے میں بنائی جو 18 سال سے نہیں بنی تھی, اور اس کے بعد اس کا ایک پروگرام بنایا. اب الحمدللہ اس کو دنیا کی 10 بہترین گیلریز میں سمجھا جاتا ہے. ہلری کلنٹن گئی تو انہوں نے خود طے کیا کہ وہاں پہ سارے پروگرام ہونے چاہیے, اسی طرح سے سب لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں. تو وہ ساری کی ساری اس کو پھر میں نے ایکٹیویٹ کیا, 1000 بندہ روز اس کا وزٹر کا میں نے اس مقام تک پہنچایا اس کو.
1000 لوگ روزانہ آتے تھے دیکھنے کے لیے
جی.
تو اور اب کیا حال ہوا؟
1000 لوگ آتے تھے,
اب بھی وہی کیفیت ہے یا
افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ اب انہوں نے وزٹر بک ہی ہٹا دی ہے.
اچھا, لوگ خطرناک تبصرے کر جاتے ہوں گے میرا خیال ہے کچھ. صحیح بات ہے, لیکن کتنی مجھے مطلب میں امیجن کر سکتی ہوں, جو آپ نے ایک نقشہ کھینچا نا کہ گدھے گاڑی کھڑی رہتی تھی اور ایک آدمی ٹک ٹک کر کے. یہ سرکاری کاموں کا زیادہ تر حشر یہی ہوتا ہے, اور یہ بہت کمال کی بات ہے کہ 18 سال سے رکے کام کو آپ نے 18 ماہ میں پورا کر دیا. تو کس طرح, کیسے ممکن ہوا یہ؟
دیکھیے شہناز, جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو اور آپ دل سے چاہتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, اور اس میں آپ کے دل میں کوئی لالچ بھی نہ ہو
جی,
تو پھر آپ کوئی کسی کا عذر نخرا برداشت نہیں کرتے. मैं सुबह जाता था हर रोज देखने के लिए कि कितना काम हुआ, और रात में 7 बजे आता था। मैं आपको ये बताऊं कि एक दफा मैं इसी तरह 7 बजे वापस आया तो बस कुछ ऐसी बात हुई कि मुझे फौरन डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और डॉक्टर ने कहा कि तुम तो एडवांस स्टेज में हो कैंसर की।
अरे
जी हाँ, तो मैं किडनी का कैंसर था। मैंने उसके बावजूद 18 दिन का ऑपरेशन के बाद मुझे रेस्ट था, 18वें दिन मैं वापस मौजूद था दफ्तर में, और उसी तरह से मैंने अपना सारा काम शुरू कर दिया। तो अगर आदमी ये सोच ले कि ये काम मुझे करना है, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी अपनी जात की तसल्ली के लिए अहम है, तो अल्लाह ताला मदद करता है, वो काम हो जाता है। चुनाचे ये हो गया। अब उसमें गहने को तो एक 8 गैलरीज है, लेकिन उसके अंदर 18 गैलरीज हैं।
बिल्कुल।
और 1,43,000 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन है,
और कितनी खूबसूरत बिल्डिंग, खुद भी एक दिलकश इमारत जैसे होती है ना, कि एक लगता है हिस्ट्री भी है उसकी, बहुत खूबसूरत इमारत है, बहुत ही मुझे पसंद है। और जैसे लाहौर का पूरा जो लैंडस्केप है उसमें खप गई है बिल्कुल ना जाके वो इमारत। अब तो खैर पता नहीं क्या सारा, लेकिन
नहीं इमारत तो वैसी ही है।
नहीं मतलब मुझे ये पता नहीं कि अब लाहौर बाकी कैसा हो गया है, मैंने काफी पहले देखी थी इसलिए कह रही हूँ।
जी हाँ, मैं अब आपसे जरा अलहमरा का भी तस्करा करना चाहता हूँ। लाहौर में अलहमरा आपको मालूम है कि बहुत बड़ा सकाफती मरकज है।
बिल्कुल।
मैंने जब फैसा के इलालत के बाद मैंने आर्ट्स काउंसिल का जो मुझे चार्ज दिया गया, तो ये जो जमीन जिस पे अभी है वो मैंने सरकार से खरीदी थी, कोई गिफ्ट नहीं मिला था।
अच्छा।
खरीदी थी चंदा जमा करके, और उसी जमाने में फिर उसके बाद मैं अमेरिका से वापस गया था, वहां यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ग्रेजुएट करके, तो मेरी बहुत दोस्ती हो गई थी एडवर्ड हर्न प्रोफेसर थे, और उन्होंने यूनिवर्सिटी का थिएटर सेंटर बनाया था, और कुछ आर्किटेक्ट से, तो मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं लाहौर में जाके ये एक बड़ा सेंटर बनाऊं। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद करें, चुनाचे उन्होंने मुझे सारी टेक्निकल दी और मैंने एक मॉडल बनाया
जी।
और मैंने कहा कि मैं यहाँ ये बिल्डिंग बनाऊंगा, पैसे नहीं थे। तो एक दिन कुछ इत्तफाक किस्मत भी इजाफ दे देती है, ऐसा हुआ कि एक क्राइसिस में सदर अयूब ने ये कहा कि वो आर्ट्स काउंसिल आना चाहते।
अच्छा।
और वो आर्ट्स काउंसिल में रूस के एक बहुत बड़े ताइफे के शो का इफ्तिताह करना चाहते हैं, लेकिन जब मैं तैयार कर चुका उनके आने से पहले, तो उस रात एक तूफान आया और सारी तैयारी क्योंकि खुले में थी सब बह गई।
अच्छा।
बहरहाल मैंने दोबारा तो किया, तो मैंने उस दिन अपने चेयरमैन से कहा, मैंने कहा साहब आज का मौका है, प्रेसिडेंट साहब यहाँ बराबर गवर्नमेंट हाउस में मौजूद है, उन्होंने सब देखा है कि इस तूफान से हम गुजरे हैं, उनसे ये कहिए कि हमें हॉल बनाने के लिए और सेंटर बनाने के लिए पैसे दे दे।
अच्छा।
तो आप जानते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं वो तो बड़े प्रोटोकॉल वगैरह के कायल होते हैं, कहते हैं जी मैं तो ये नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैंने प्रोटोकॉल से इजाजत नहीं ली हुई, तुम जो चाहो करो।
अच्छा।
वो आए, मैंने उनका हाथ पकड़ा और हाथ छोड़ा नहीं। अब ट्रेसपास फील्ड मार्शल अयूब खान का जो था उसके लिए पागलपानी चाहिए था।
हाँ,
तो मैंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आई रिक्वेस्ट यू टू लुक एट माय मॉडल एंड हेल्प अस। मैंने कहा यस यस। यंग मैन जरा मुस्कुराए, हंसी भी उन्हें आई। वो मैंने फटाफट बला 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 सबक दिया कि इसमें ये है, इसमें ये है, ये और आप कल्चर टैक्स कर रहे हैं और आपकी कल्चर डिप्लोमेसी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा वगैरह वगैरह, तो आप इसके लिए मदद कीजिए। उन्होंने वहीं उसी वक्त इंस्ट्रक्शन जारी की इस सेंटर के लिए पैसे दे। तो आज आपके सामने इतना बड़ा नवरा जो खड़ा है
और बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल
जुनून का नतीजा है।
लेकिन मैं ये सोचती हूँ नईम साहब कि ऐसा क्यों हुआ? मतलब कहते हैं ना कि बुनियाद अगर अच्छी हो तो इमारत खड़ी रहती है, मजबूत रहती है और खस्ता नहीं होती। ये जो आर्ट और कल्चर, ये जो इमारत थी ये तो बड़ी शानदार थी। मैं एक ज़माने में रेडियो के आर्काइव्स में कुछ काम वाम कर रही थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे काफ्का के ड्रामे हैं। मतलब अब हम ये तसव्वुर करें कि रेडियो पाकिस्तान काफ्का का कोई प्ले करेगा, आप बताइए आपके कभी जहन में आ सकता है कैसा हो? लेकिन ये फिर क्या जवाल आया रेडियो पर, यानी ड्रामा तो तकरीबन रेडियो से चला ही गया, तो کیوں, اس کی کیا وجہ ہے جب آپ جیسے لوگ موجود تھے, دیکھیں جنہوں نے, اور آپ اکیلے نہیں تھے, یہ پورا ایک گروپ تھا, بڑے بڑے نام تھے, یہ تو کہاں کہاں سے یہ زوال شروع ہوا؟
شہنائی صاحبہ, ایک بڑی لمبی طویل کہانی ہے, اس لیے دو تین گھنٹے کے اور پروگرام چاہیے ہوں گے.
ٹھیک ہے, اب برائیاں آرام سے کریں گے ہم لوگ, ابھی تھوڑا سا ایک کوزے میں بند کیجیے اس دریا کو, بتائیے کہ کیا.
مختصر یہ کہ جب کام کرنے والے کو آپ انتخاب نہ کریں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ کسی ملک کو برباد کرنا ہو تو اہم اداروں کے سربراہ نالائکوں کو لگا دیا جائے.
جی ہاں بالکل بالکل,
تو بالکل مختصر یہ کہ یہاں یہی ہوا, لوگ سول سروس سے اور ادھر سے آتے رہے, ان کے لیے یہ ثقافتی ادارے نہیں تھے, ان کے لیے تنخواہ لینے کا ایک ذریعہ تھا.
جی ہاں, گریڈز میں بٹے ہوئے تھے ساری چیزیں, کون کس گریڈ
صبح آئے, چائے پی, تنخواہ تیس تاریخ پہنچائی, پہلی کو تنخواہ دی, گھر چلے گئے. یہ نہیں سوچا کہ جس ادارے سے میں آیا ہوں اس ادارے کا سوشل رول کیا ہے, قومی اہمیت کیا ہے. اور جب یہ لوگ, میں سارے بیوروکریٹ سے کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی ذمہ دارانہ سیٹ پہ آپ کا کوئی خاص سماجی اور معاشرتی اور قومی رول ہے, اگر آپ وہ رول نہیں ادا کرتے اور قوم کے خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں تو آپ کا وہ رزق حلال نہیں ہے.
درست, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اور ایک عجیب و غریب میں نے ٹرینڈ یہ دیکھا ہے کہ اگر جس ادارے میں, یعنی حتیٰ کہ کریٹو شعبے میں بھی, صرف یہ نہیں کہ افسر ہے ویسے ہی, وہ دوسرا آدمی جو لائے گا نا وہ نالائق لائے گا اپنے سے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی طرح قابل اور اسے آگے بڑھ جائے. تو
بالکل,
یعنی یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک فخر کی بات ہوتی تھی, ایک ٹیم بن جاتی تھی ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا فلم میں, اور کمال کی وہ ٹیم پھر کمال کر دکھاتی تھی کیونکہ ایک سے ایک اچھے لوگ جمع ہو جاتے تھے ساتھ. تو تھوڑا سا اس میں یہ مجھے لگتا ہے بہت سوال.
آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر مجھے کچھ علم دوستی ہے اور مجھے کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو مجھ سے زیادہ عالم ہے, تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے پاس آ جائے, میرے ادارے شامل ہو جائے تاکہ میں اس سے کچھ سیکھوں. اب الٹ ہے, اب اس کو بڑھاتے ہیں کہ میں ہی عالم کل ہوں.
ہاں, ایسا آدمی ہوگا جو اوپر دیکھے کہ یہ کتنا کمال کا آدمی ہے, حالانکہ وہ بالکل کمال کے نہیں ہے. اچھا, بہت سے لوگ, مزے کا اس وقت ایک فیس بک کی ڈسکشن ہے, نجمہ نوشائی نے لکھا کہ میں 45 برس سے, نہیں کسی نے کہا کہ میں 15 برس سے سن رہا ہوں اختر فریدی, راجہ عاصم, سردار یاسر خان چغتائی, تو کسی نے کہا میں 20 سال سے, کسی نے کہا میں فیس بک پہ 3 سال سے ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ریڈیو کے عاشقان میں سے ہیں, اور اسی میں سے ایک نجمہ نوشائی بھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کا سوال ابھی لیتی ہوں. لیکن حنیف بلوچ تھے راجن پور سے, اور وہ بہت پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ کیا کبھی آپ ڈراموں وغیرہ کے سلسلے میں ان کے راجن پور آئے یا نہیں آئے, یا دیکھا آپ نے ان کے شہر کو؟
دیکھیے, میں راجن پور گیا تو ہوں
جی,
اور ایک سے زیادہ دفعہ گیا ہوں راجن پور, وہاں میرے کچھ دوست بھی ہیں
جی,
لیکن وہ اور سلسلے میں گیا ہوں, لیکن کوئی ڈرامہ کرنے یا اس سلسلے میں نہیں گیا, کیونکہ اسٹیج کا ڈرامہ میں نے تقریباً سمجھیے کہ 1987 میں, 1987 میں آخری ڈرامہ کیا تھا, اور پھر میں نے اسٹیج پہ کرنا چھوڑ دیا تھا. اس سے پہلے میں دورے بھی کرتا تھا, میلوں میں بھی جاتا تھا جب جوان تھا. تو جب میں 87 میں 5 سال کا ہو گیا تو میں نے اپنے بڑے شوق سے انارکلی کو مکمل اسٹیج کیا, نئے ہال میں کیا جو بن گیا تھا.
اچھا,
اور پھر میں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ بھائی اب اس سے بہتر کام جو کرنا مشکل ہے, اس بھی اسٹیج ان لوگوں کے لیے چھوڑ دو جو تم سے بہتر کام کر سکے.
اچھا, تو چلیے ہم نجمہ نوشائی کا سوال لے لیتے ہیں, کیا کہتی ہیں وہ, کیا پوچھ. جی نجمہ, السلام علیکم.
السلام علیکم
جی.
ہلو
جی, بات کیجیے آپ ان سے.
کیا حال ہے
جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک نجمہ, آپ کیسے ہیں؟
السلام علیکم مین صاحب. جی ہاں, السلام علیکم مین صاحب.
وعلیکم السلام, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟
جی اللہ کا شکر, اللہ کا بہت کرم ہے. میں ایک ریڈیو کی بہت پرانی لسنر ہوں, اور ایسی ایسی آوازوں کو سنا ہے کہ جو اب ظاہر ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہے, اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے اور اب تو ماشاءاللہ ہم بھی اس ایج کو پہنچ چکے ہیں. ابھی آپ نے میرے سوال کا جواب دیا کہ ریڈیو وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے تھا. سوال میرا اس وقت یہ ہے آپ سے پوچھنا, میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ کردار ادا کرنے میں نہ کرنے میں ریڈیو کا ہاتھ ہے کہ اس نے لسنر کو وہ چیز نہیں دی, یا لسنر کا ہاتھ ہے کہ وہ جو سننا چاہتے تھے ریڈیو نے وہ فراہم کیا؟
جی
یہ میرا سوال شاید آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا.
بالکل بالکل آ گیا. جی جی نہیں
سوال پوچھا آپ نے,
تو اسی لیے آپ سے پوچھا کہ مشکل ہے آپ کو مشکل
میں ڈالنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ میرا یہ یقین ہے مجھے کہ اگر آپ کسی غلط چیز خاموشی سے برداشت کرتے رہتے ہیں تو آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں. اگر پروگراموں کی کوالٹی گر گئی تھی اور سننے والوں نے اعتراض نہیں کیا, شور نہیں مچایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ سننے والے بھی اتنے ہی مورد الزام ہیں جتنا کہ پروگرام برا کرنے والے.
درست.
ہمارے یہاں ہم لوگ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اچھا کام ہمارے لیے ہوتا رہے گا, ایسا نہیں ہو رہا. یہاں زندگی میں شاید کہیں بھی نہیں ہوتا. سننے والا ڈیمانڈ کرتا ہے اچھا کام اور برے کام کو ریجیکٹ کرتا ہے, شور مچاتا ہے, تو پھر کام بہتر ہونے لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں کا قصور ہے. اس میں ان پروڈیوسرز کا, ان لوگوں کا جو ریڈیو کے ادارے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے, جو ٹیلی ویژن کے آ جانے سے فوراً ہی ہتھیار ڈال بیٹھے تھے, ان سب کا قصور ہے. اور ان سننے والوں کا بھی قصور ہے جو اچھے پروگرام سنتے تھے اور جب انہیں اچھے پروگرام نہیں ملتے تھے تو وہ احتجاج نہیں کرتے تھے. اگر احتجاج ہوتا, اگر ڈیمانڈ ہوتی کہ بھائی ہمیں ایسے لوگ لائے, لیکن حمید یہاں سے چلی گئی, کسی نے پوچھا تک نہیں, آج ان کی ریڈیو اسٹیشن میں تصویر تک نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ چھوڑ گئے, یاسمین ریٹائر ہو گئیں, کسی نے پرواہ بھی نہیں کی ریٹائر ہو گئی, ستارہ امتیاز مل گیا, دی اونلی ون فار براڈ کاسٹنگ ستارہ امتیاز, ریڈیو پاکستان لاہور نے تو ان کو چائے تک کی دعوت نہیں دی. یہ تو حالات
کی بات ہے.
ان حالات میں کوئی اچھا کام کیوں کرے؟ پاگل ہی ہونا تو ہر شخص اتنا جنون نہیں رکھتا, پھر وہ بھی تھک جاتا ہے.
وہی جو آپ نے بات کی نا کہ دیوانے صرف چند ایک ہیں, ان کی دیوانگی جو ہے شاید اسی نے سروائیول جو تھوڑا بہت ہے. ایک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک کوٹا ہو گیا اور یہ ہو گیا کہ پروموشنز جو ہیں, یعنی ریڈیو کا پروڈیوسر ہونے کے پروموٹ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پروڈکشن کا کام کرتا ہو یا ٹیلی ویژن کا, بلکہ اگر وہ ایڈمنسٹریشن میں ہے تو اس کو پھر آپ پروموٹ کر کے ریڈیو کا مینیجنگ ڈائریکٹر یا کچھ بنا دیں گے یا ٹی وی کا, تو پھر اس آدمی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا ایڈمنسٹریشن میں. آپ ان کو پروموٹ کریں, آپ ریڈیو میں جو پروگرام کے لوگ ہیں ان کو یا ٹیلی ویژن میں پروگرام والوں کو پروموٹ کریں نا ان عہدوں پر.
بالکل. تو ایکچولی تو پروگرامر ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, براڈ کاسٹر اور پروگرامر.
جی
یہی آپ کے پروگرام کو کہیں جگہ لے جاتے ہیں. اگر پروگرامر اور براڈ کاسٹر اچھا نہیں ہے اور کوئی یہ دیکھنے والا بھی نہیں ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے, احساس ہی نہیں ہے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ معیار گرتا ہی جائے گا.
بالکل. اچھا شازیہ خان بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی ریڈیو کی بڑی دلاتا ہیں اور برسوں سے سن رہی ہیں. اب تھوڑا سا ذکر, پہلے تو یہ بتائیے, یہ شعیب نے پوچھا تھا, میں نے منع تو کر دیا تھا, لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ سوال اچھا ہی ہے شعیب کا, کہ کبھی آپ کا اور یاسمین صاحبہ کا کچھ جھگڑا, لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے, کوئی اختلاف رائے کبھی ہوتا ہے؟
ہم منتظر ہیں کہ ایسا ہو.
اچھا کبھی ہوا نہیں, کیا کہنے آپ لوگوں کے.
مجھ سے روٹ گئی تھی اس بات پہ کہ میں نے دونوں بڑے بیٹوں کو امریکہ بھیج دیا تھا تعلیم کے لیے. میں نے بھی سینے پہ پتھر رکھ کے بھیجا تھا کہ دیکھیے یہاں اس ملک میں میرے بیٹے فرسٹریٹ ہوں گے. اب ان کی اس وقت بہت ناراض ہوئی تھی مجھ سے, اور چھوٹے بیٹے علی نے تو ان کی اداسی دیکھ کے جانے سے انکار کر دیا. میں کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس میں آپ لوگوں کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں.
اچھا, ان کا اچھا بچہ ہے, ان کا امی کا آپ نے
بہت اچھا بچہ ہے, بہت سارے بچے
نہیں, میں کہہ رہی ہوں امی کا اچھا بچہ ہے نا, امی کی خاطر رک گیا ہو گیا
رک گیا. تو اس وقت یاسمین کی سمجھ میں نہیں آیا, پر اب وہ کہتی ہیں کہ نہیں تم نے یہ ٹھیک فیصلہ کیا تھا. ہاں تو مشکل فیصلہ, لیکن بس اس کے علاوہ ہمارا کبھی کوئی, ہاں ایک بات پہ ہوتا ہے, وہ کھانا کھانے میں وہ بہت وہ ہیں, तो सैनी खाना चाहती हैं, खाने को अवॉइड करती हैं, वजन कम होने लगता है, तो उसमें कभी कभी थोड़ी सी तरक्की हो जाती है। मैं कहता हूँ तुम खाना खाओ, कम से कम इतना जरूर तुम्हें खाना चाहिए, पानी पियोगे। और अब वो ये है ना कि पानी न पिए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो वो गिर पड़ती है, दो तीन दफा जख्मी हुई।
अच्छा,
तो मैं फिर इन इन चीजों पर थोड़ा बहुत हमारी झगड़ा होता है, वरना अल्लाह का शुक्र है हमारी दोस्ती बहुत गहरी।
अच्छा अच्छा, तो आपके बड़े बेटे फरहान
जी,
तो वो तो खुद अपनी जगह एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है हॉलीवुड में। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं दो साल पहले गई थी लॉस एंजलिस, तो मैंने फ़ोन किया था उनको, वो लॉस वेगस में अपनी कर रहे थे शूटिंग उस वक्त। इतने मुझे इतनी खुशी हुई, इतना महजब, मतलब मैं ये कहती हूँ कि माँ बाप आपने पाला अच्छा है, यही वजह हो सकती है। मतलब उन्होंने कहा मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं आ जाऊँ, क्योंकि स्टूडियो का मसला था, हमें टीवी के लिए रिकॉर्ड करना था, मगर कहने लगे, और उन्होंने कोशिश भी की लेकिन आ नहीं सके। लेकिन मेरे दिल पे हमेशा इस बात का बड़ा असर रहा कि एक हॉलीवुड में जो आर्टिस्ट हो उसके नखरे होते हैं, और पाकिस्तान में तो बड़ी बात है ऐसा होना, लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ आपने बहुत अच्छे बच्चे मैं कह सकती हूँ पाले हैं अपने। तो फरहान ने शादी पाकिस्तानी से उनकी हुई या अमेरिकन से, उनकी बीवी कौन है?
आपकी बातें सुन के एक बाप का चेहरा जो है खुशी से खिल उठा।
नहीं सचमुच मुझे, मैं बिल्कुल आपको ये बहुत सच्चाई से बता रही हूँ, मुझे हमेशा अभी भी मैं बेजस से जिक्र कर रही
हूँ। मेरे बेटे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अभी फरहान ने अभी डाक जो बहुत बड़ी अचीवमेंट, उसको रॉयल शेक्सपियर ने रिचर्ड थर्ड का रोल दिया, रिचर्ड थर्ड ने स्टेज पे किया, और उससे पहले ओथेलो कर चुके हैं। माशाल्लाह वो बहुत आगे निकल गए हैं। और मेरा मंजिला बेटा जो है वो लिखते हैं, शो बिजनेस में वैसे नहीं आते, वो लिखते हैं, वो भी अमेरिका में है, बहुत बड़े सीनियर अकाउंटेंट है एक बहुत बड़ी फर्म में।
अच्छा।
तो आप मुझसे सवाल पूछ रही थी इनका, एक सेकेंड मेरे जहन से उतर गया। हाँ, शादी का,
मैं इनके फरहान की बेगम के बारे में पूछ रही थी कि वो पाकिस्तानी है या गैर मुल्की।
हाँ नहीं, फरहान की शादी उनकी एक क्लास फेलो अमेरिकन थी, बहुत ही प्यारी अच्छी लड़की थी, उससे हुई थी।
अच्छा।
दो उनके औलादे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है
जी।
लेकिन वो शादी जो है तकरीबन 22 साल के बाद खत्म हो गई।
अच्छा, लेकिन 22 साल एक अच्छी जिंदगी गुजारना भी बड़ी बात है।
जी हाँ। उसके बाद अब दोनों आजाद हैं।
अच्छा तो, और जो आपने बताया वो किस तरह की, जो आपके बेटे जो अकाउंटेंट है उनका नाम क्या है?
मेहरान ताहिर, वो सैन फ्रांसिस्को में होते हैं।
अच्छा,
मेहरान।
मेहरान तो मेहरान जो है लिखते भी हैं
जी?
मेहरान लिखते हैं
वो? मेहरान लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। टेलीविजन के एक दो सीरियल उन्होंने हमें वहां से कहानियां लिख के भेजी, वो स्टेज भी और टेलीविजन पे हो भी गए। हम टेलीविजन पे रंग के नाम से हुआ था, और अभी वो एक और भी दिख रहे हैं। अब वो एक बहुत मजेदार चीज दिख रहे हैं, एक क्रिकेटर की दास्तान सुन रहे हैं। हमारे घर में मैं और अली और मेहरा, हम लोग बहुत क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते हैं।
अच्छा, तो और अम्मी के लाडले बेटे जो हैं वो क्या कर रहे हैं?
किन के बेटे?
अम्मी के, अपनी अम्मी के जो सबसे अच्छे बेटे हैं जो घर पे रहते हैं उनके पास।
अली। हाँ, अली पहले तो फाइनेंस पे थे, बैंकर थे, फिर उन्होंने कहा कि अब्बा मेरा इस पर दिल नहीं लगता, मैं तो शो बिजनेस में ही आना चाहता हूँ।
हाँ,
तो वो आ गए और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा नाम बनाया है, बहुत बड़े एक्टर हैं, अवार्ड भी मिले उन्हें, फिल्में भी की, टेलीविजन सीरियल भी उनके बेहद मशहूर हुए, बल्कि हम बाजार में जाते तो मुझसे ज्यादा मशहूर वो पाए जाते हैं।
अब सोचिए, गवर्नमेंट कॉलेज में अपने को याद कीजिए जब लड़कियां प्यार भरी नजरों से देखती थी, अब तो अली की बारी है ना।
हाँ हाँ, और देखनी चाहिए, नहीं हाँ। देखेंगे तो मुझे बुरा लगेगा।
एग्जैक्टली
exactly. तो... अली माशाल्लाह शादीशुदा है, उनकी एक बेटी भी है, और अली एक टेलीविजन नेटवर्क के लिए डायरेक्टर के तौर पर एंगेज हुए हुए हैं, और वो सीरियल देख बना रहे हैं।
अच्छा, तो अच्छा, आपने फिल्मों में भी काम किया, कैसा रहा ये था? यानी आप तो कितनी चीजों में आप हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ आपने वाकई मजा आया आपको, जो आपको लगता है कि एक तरह से आपको मौका मिला अपनी सलाहियतों की को जाहिर करने का ज्यादा से ज्यादा?
देखिए शहनाज, मैं हर काम में پوری توجہ اور دلچسپی سے کرتا ہوں ورنہ نہیں کرتا. میرے خیال میں جو میرا سب سے بڑا چیلنجنگ کام تھا جو شاید بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ یہ ہے فیلڈ میں بیلے بنانا, یعنی 5-6 ہزار لوگوں کے ساتھ ایک کہانی ایک فیلڈ بیلے کی صورت میں پیش کرنا.
اچھا
یہ جی یہ لوگ یہ صرف چائنا کرتا ہے یا کوریا کرتا ہے, اور عام طور پہ یہ ورلڈ اولمپکس یا ایشین اولمپکس یا بڑی اولمپکس کی اوپننگ کے طور پہ کی جاتی ہے.
اچھا تو بھٹو صاحب کے زمانے کا جو ایک ذکر آتا ہے بہت
کرنا چاہیے. جی
بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک ذکر آتا ہے ہمیشہ کہ کس طرح کا شو ہوا تھا, تو کیا وہ آپ نے پروڈیوس کیا تھا؟
اچھا اس چیز سے میں بہت چڑھتا ہوں جو آپ نے کہی ہے.
کیوں چڑھے مت آپ؟
اس لیے کہ اس زمانے میں میں یہاں تھا ہی نہیں, میں انگلینڈ میں تھا, وہ چائنیز نے کیا اور چلے گئے.
اچھا مجھے کیا معلوم, اگر بتائیے میرا کیا گناہ اس میں اگر آپ نہیں تھے تو؟ میں تو آپ کو داد دے رہی ہوں ہر چیز کے لیے.
وہ چائنیز نے کیا تھا اور کرا کے چلے گئے تھے.
اچھا
اور کسی کو اس کا راز نہیں بتا کے گئے تھے کہ یہاں 10,000 آدمی کی فیلڈ کوریوگرافی اور سٹوری کی نریشن کیسے کی جائے گی.
بالکل
مجھے ایسا اتفاق ہوا کہ میں یہاں نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو لاہور میں بہت مشہور ہوتا تھا
جی,
وہ اس کا میں چیف آرگنائزر تھا, کیونکہ سرکار نے یہ دیکھا کہ جو کام بہت مشکل ہے نا وہ اس کے حوالے کر دو خود ہی ہو جائے گا. تو ایک سچویشن ایسی ہو گئی کہ اس میں آرمی حصہ نہیں لے سکتی تھی. ہمارے دوست ہندوستان نے ہمارے بارڈر پہ آ کے ہم سے پیار محبت کی باتیں شروع کر دی تھی, جن سے یہ لوگ چوکنے ہو گئے.
اچھا
تو مجھے یہ کہا گیا کہ کچھ ایسا کام کرو کہ دنیا کا اس طرف خیال ہی نہ جائے کہ ہماری فوج حصہ نہیں لے رہی ہے, اور تم کچھ ایسا کام کرو کہ سب اس میں مگن ہو جائیں. تو میں ایک پاگل آدمی جنہوں نے آدمی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہ چیز ٹرائی کرتا ہوں, کیلسینکس میں فیلڈ بیلے.
اچھا
تو شہناز صاحب میں ہی جانتا ہوں کہ اس میں نے کتنی محنت کی, کتنا پتا مارا. آخر میں وہ چیز سمجھنے میں اور سیکھنے میں کامیاب ہو گیا. ان کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ساری ساری رات کئی کئی دن اور ہزاروں گراف پیپر کالے کر کے آخر میں وہ راز پانچ پا گیا. جیسے آرکیمیڈیز کو مل گیا تھا تو وہ ڈبے سے ننگا بھاگ اٹھا تھا,
بالکل
آخر مجھے وہ راز سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا کیسے جاتا.
یعنی جو چائنیز اپنے سینے میں چھپا کے لے گئے تھے راز, وہ آپ نے پا لیا.
پھر وہ میں نے کیا, شاید آپ دیکھیں گی تو یوٹیوب پہ کہیں 2-4 میرے شوز ہوں گے.
اچھا
ایسے سیف گیمز کے, ساؤتھ ایشین فیڈریشن گیمز کی اوپننگ اور انوگریشن کے سلسلے میں. تو وہ کام جو تھا میرے خیال میں بہت اچھوتا کام تھا. کام تو سارے دلچسپی سے کیے جاتے ہیں لیکن بہت چیلنجنگ کام تھا, کیونکہ اس میں آپ کے اکیلے کی فنکاری نہیں تھی بلکہ آپ کو اپنے ساتھ 10,000 لوگوں کو بھی ٹرین کر کے اپنے تصور کو ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا تھا اور حسین طریقے سے پہنچانا تھا.
اور وہ 10,000 کوئی ٹرینڈ آرٹسٹ نہیں ہوں گے, ظاہر ہے کہ وہ آپ نے بس جمع کیے ہوں گے بچے ہوں گے,
سکولوں کے بچے.
جی
کیونکہ سکولوں کے بچے بات کو سمجھ جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں جب کوئی چیز ہو تو.
بالکل صحیح بات ہے. تو اچھا تو پھر کیسا رہا یہ تجربہ؟ بہت زبردست.
وہ میرے لیے بہت سیٹسفیکٹری تھا. پھر اس سے بہت مجھے تعریف بھی ہوئی دنیا بھر میں, ٹیلی ویژن پہ بھی کہا گیا. یعنی ہمارے دوست ملک ہندوستان نے تو یہاں تک کہا کہ اس وقت سیف گیم سے ایک ایسا شو آ رہا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ اس کو لائیو آ رہا ہے تو اس کو مس کر دیں, لہٰذا ہم اپنا نیشنل نیوز بلٹن ڈیلے کریں گے اور اس کو آپ کو دیکھنے کا موقع دیں گے.
اچھا
تو یہاں تک ایسا ہوا. تو وہ میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا. اس میں وہ مطلب میری ڈائریکٹوریل کریٹو ابیلٹی جو تھی وہ پوری طرح سے استعمال ہوئی.
لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ سلسلے کو جاری رکھا جائے یا ریوائیو کیا جائے کسی جگہ وقت جا کر, مطلب بس ختم ہو گیا وہ 2-4 دفعہ کے بعد.
جب میں نے اس کو 5-7 سال ہارس اینڈ کیٹل شو میں کیا اور جب میں نے چھوڑ دیا تو کسی میں ہمت نہیں ہوئی.
अगर देखिए मतलब ये कितनी कमाल की बात थी, और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आप एक वक्त में 10,000 बच्चों को आपने एक बहुत ही क्रिएटिव जो है चीज़ उसमें शामिल किया हुआ था, बजाय इसके बच्चे फजूल चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करें। यही तो अफसोस की बात है कि उन चीज़ों में तसलसल हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दिलीप परमार और मोहम्मद आजम भी आपको खुश आमदीद कहते हैं और खुश हैं आपके आने से, और ख़ास तौर पर आपके रेडियो से ताल्लुक़ की वजह से। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अब आप बताइए, इतनी भरपूर आपकी ज़िंदगी है, जब आप इसके मुख्तलिफ अदवार को देखते हैं, कौन सा सबसे आपके मतलब कौन सा ज़माना है जो आपके लिए बेहतरीन है, या हर ज़माना अपनी अपनी जगह बराबर अहमियत का है?
नहीं, बराबर तो नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक और मेरे ज़िंदगी का बहुत अवली तरजीह रही है सकाफत की तरक्की के लिए, और मैंने इसके लिए बहुत कुछ कोशिश भी की है। उस लिहाज से मैंने ये देखा है कि सबसे जो मुखलिसाना सकाफती तरक्की को आगे बढ़ाने वाला दौर था वो प्रेसिडेंट अय्यूब खान का था।
अच्छा,
जी हाँ,
यानी हुकूमत की तरफ से जो एक सरपरस्ती थी।
जी, हुकूमत की तरफ से, और कल्चरल पैक्स भी हो रहे थे, और चीन से जो हमारे सकाफती तल्लुकात पैदा हुए उसमें पहला डेलीगेशन मैं लेके गया।
अच्छा,
1965 में। अब वो तल्लुकात पे बढ़ते चले गए। मैंने कल्चर को, कल्चर डिप्लोमेसी को बहुत अहम समझा है मुल्कों के आपस में तल्लुकात के लिए, क्योंकि वो गहरे होते हैं और वो अवाम की सतह तक पहुंचते हैं।
दुरुस्त, बिल्कुल।
चुनांचे मैंने बहुत तवज्जो दी और बहुत कोशिश की कंट्रीब्यूट करने की 18 मुल्कों से की। आप, मैंने आपके वाशिंगटन के कैनेडी सेंटर से भी 3 साल का मुआहदा किया, यहाँ भी हमारी पाकिस्तान की चीजें होती रही और वो वहाँ से आते रहे जब मैं PMCA में था।
जी हाँ, तो उनके अय्यूब खान के आपने जिक्र किया, उन्हीं के दिए हुए तोहफा दिए हुए कालीन वहाँ पे मौजूद है कैनेडी सेंटर में। मतलब ये चीज,
अच्छा।
जी, बड़ी मुझे खुशी हुई जब मैं गई थी और मैंने देखा, तो मुझे मगर थोड़ा सा वक्त बाकी, चंद मिनट, क्या वजह थी, मतलब किस वजह से? आमतौर से समझते हैं कि जो फौजी होते हैं उनका दिल इतना आर्ट और उसकी तरफ नहीं होता, तो कैसे उनका दिल इतना माइल था आर्ट को प्रमोट करने की जानिब?
ये तासुर गलत है, इसलिए कि इसके बाद अगर किसी ने बहुत तवज्जो दी तो वो परवेज मुशर्रफ ने दी। ज़िया साहब तो बस उनको अल्लाह बख्शे, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता।
जी,
तो ये हमारी जिंदगी के 70 सालों में एक दौर अय्यूब खान का और एक परवेज मुशर्रफ का, जो फनून लतीफा के हक में था। भुट्टो साहब के दौर में उनकी तवज्जो, उनके लोगों की तवज्जो और बहुत सी चीजों पर थी, उन्होंने तो खास कल्चर की तरफ तवज्जो नहीं दी।
अच्छा, तो मुख्तसरन कोई बहुत ही यादगार वाकया इसी हवाले से, ये जो आपका एक तो आपने वो बताया कि अलहमरा के लिए जो आपने हाथ पकड़ लिया फील्ड मार्शल साहब का, और किस किस का, और किसका हाथ पकड़ा यास्मीन के अलावा आपने?
समझिए कि अपने जुनूनी को लेके आगे बढ़ता रहा हूँ। एक वाक्य मुझे है जिसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह के उसमें हम कामयाब हो गए। मैं बहुत से कल्चरल ट्रिप्स मैंने ऑर्गेनाइज किए, 18-20 मुल्कों के दौरे किए, और आखिर में तो चीन में फिर मैं गया, तो मुझे एशियन कल्चरल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में एक मिनिस्टर बना के भेजा गया था।
जी,
तो वो सब कुछ हुआ। तो एक दफा एक जगह है, मैं छोटा सा मुल्क है ब्रुनाई, लेकिन बहुत अमीर मुल्क।
जी जी, तेल की वजह से।
हाँ, तो ब्रुनाई में हमें दावत मिली कि आप यहाँ अपना कल्चरल ट्रूप लेके आए। तो मैंने कल्चरल एक थीम इंडस वैली बैलेंस के नाम से, इंडस लाइफ, इंडस अर्थ के हिसाब से थीम्स पे मैंने कुछ बैलेंस और डांसेस बना रखे थे।
अच्छा, 30 सेकेंड है हमारे पास, जल्दी से।
तो मैं वहाँ लेके गया, तो जिस दिन सब तैयारी हो गई और बादशाह सलामत को आके देखना था, और रात में हम जाके सो गए कि सब तैयारी हो गई, तो सुबह आके देखा कि सारी तारें कटी हुई थी।
अच्छा,
सब पूरा सब कुछ किसी ने सेबोटाज कर दिया।
ओह,
तो किस्सा मुख्तसर ये कि सैटरडे का दिन था, मैं जाके कहीं से सामान ला भी नहीं सकता था सिंगापुर,
मैं
स्टाफ में बिल्कुल आप समझे जान मार के एक एक तार जोड़ी।
अच्छा,
शो के टाइम पे शो कर दिया।
मेरा भी शो बस खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका नईम ताहिर साहब। और सामिन इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में
जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
जंग, तनाज़ात, तशद्दुद और अपने ही वतन में जबर से बचने के लिए दूसरे मुल्कों का रुख करने वाले पनाहगज़ीन अपनी बहुत सारी मादी चीजें साथ नहीं ला सकते, लेकिन उनका हुनर और महारत उनसे कोई नहीं छीन सकता और वो इसी असासे के साथ अपने नए मुल्कों का रुख करते हैं। अहमद अलकरखी अमरीकी रियासत मैरीलैंड के मकाम रिवरडेल में रिहायशी अपार्टमेंट्स के एक कॉम्प्लेक्स में देखभाल के काम पर मामूर हैं, लेकिन रात के वक्त और वीकेंड्स पर वो अपने कैनवस के साथ वक्त गुजारते हैं जो उन्होंने अपने छोटे से अपार्टमेंट में लगा रखा है।
पेंटिंग फॉर मी लाइक म्यूजिक, ईच पेंटिंग डिफरेंट म्यूजिक, आई जस्ट टेल मायसेल्फ लेट मी।
अहमद अलकरखी का ताल्लुक इराक से है और वो बता रहे हैं कि उनके लिए मुसव्वरी या पेंटिंग मौसीकी की तरह है। हर पेंटिंग एक मुख्तलिफ मौसीकी का असर रखती है। मैं खुद को बताता हूं कि मुझे कैनवस पर बिखरे रंगों के साथ साथ रक्स करना है। अलकरखी यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद के कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से फारिग उत्तहसील हैं। वो इराक में एक जाने पहचाने फनकार थे। जब 2006 में तशद्दुद की सूरत सामने आई तो वो शाम की तरफ भाग निकले, लेकिन शाम में भी जंग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें एक बार फिर बेघर होना पड़ा और 3 साल के बाद वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रिवरडेल में आन बसे। वो कहते हैं कि उसके बाद से उनका काम ही बदल गया।
In my country, we don't have a lot of color there, just gray and brown. Here, I saw 4 seasons clear. I saw many color.
इराक से ताल्लुक रखने वाले ये पनाहगज़ीन फनकार अहमद अलकरखी कहते हैं कि मेरे मुल्क में बहुत सारे रंग नहीं थे, बस ग्रे और ब्राउन ही था। यहाँ पर 4 मौसम नुमाया तौर पर सामने आते हैं और बहुत से रंग भी दिखाई देते हैं और यही वजह है कि मेरे फन में तब्दीली भी आई है और अब मैं अपनी तस्वीरों में ज्यादा से ज्यादा रंग भरना चाहता हूँ। अलकरखी उन 6 पनाहगज़ीन फनकारों में शामिल हैं जिनके फनपारों को अजायब घर में लगी एक नुमाइश में बहुत तवज्जो दी गई। यह नुमाइश मैरीलैंड के शहर सैंडी स्प्रिंग के एक अजायब घर में लगी थी और इसमें इराक, एथियोपिया और सोमालिया के फनकार शामिल हैं।
There's so much talk in the news now about refugees and how many people we should let into the country and what are they contributing, and I think this exhibit shows that there's individuals behind the word refugees.
Sandy Spring Museum ke executive director Allison Weiss ka kehna hai ki panahgazinon ke bare mein hum khabron mein bahut kuch sunte hain aur ye bhi ki hame kitne logon ko apne mulk mein aane ki ijazat deni chahiye aur ye bhi ki wo hamare mulk ke liye kya khidmat anjam de rahe hain. मेरा ख्याल यह है कि इस नुमाइश से ये पता चलता है कि आलमी सतह पर पनाहगज़ीन कहलाने वाले इन अफराद के पसे पर्दा मुनफरिद लोग हैं जिनके पास मुख्तलिफ तरह के हुनर हैं और जिसके बारे में आम तौर पर खबरों में कुछ नहीं बताया जाता। नुमाइश में रखी गई तस्वीरों में पनाहगज़ीन फनकारों ने अपने ख्वाबों, अपने सफर, अपने वतन की यादों के साथ साथ उन तब्दीलियों की भी अक्कासी की है जो उनकी नई जिंदगियों की वजह से रूनुमा हुई है। एथियोपिया से फेतून गजाचियो का कहना है कि मेरा आबाई शहर वुल्लू है जहाँ पर हर हफ्ते एक मंडी लगा करती है जहाँ लोग आपस में मिलते हैं, सिर्फ खरीदो फरोख्त के नहीं बल्कि मुलाकात की गरज से भी इकट्ठे हो जाते हैं।
This painting, landscape from my country. I want to show
इराक के पनाहगज़ीन फनकार अहमद अलकरखी कहते हैं कि ये तस्वीर मेरे वतन का लैंडस्केप है। मैं अमरीकियों को अपने मुल्क की अच्छी चीजों के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये एक खूबसूरत लैंडस्केप है जहाँ कोई लड़ाई नहीं और सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। अलकरखी के फनपारों में कुछ मुख्तलिफ तस्वीरें भी शामिल हैं। इनमें से एक का नाम है कलरफुल हॉर्सेस जो अमरीका में पनाहगज़ीनों की जिंदगियों की अक्कासी करती है। इराक के पनाहगज़ीन फनकार अहमद अलकरखी अपनी इस तस्वीर के बारे में बताते हैं कि ये घोड़े पनाहगज़ीनों की तरह हैं। कुछ का ताल्लुक यूरोप से है, कुछ अफ्रीका से और बास मशरक़ के वुस्ता से आए हैं और ये सब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, इकट्ठे रहते हैं और बहुत सी चीजें मिलजुल कर करते हैं
اور پھر 10 سے 20 سال کے بعد ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں امریکی ہوں اور ہر شخص اپنے اس نئے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا ہی کرنا چاہتا ہے. الکرگی کہتے ہیں کہ فن کی تخلیق کرتے ہوئے وہ اپنے طور پر امریکہ کی خدمت کر رہے ہیں جس نے انہیں اور ان کے خاندان کو ایک محفوظ زندگی نئے سرے سے شروع کرنے میں مدد دی ہے. عراق سے آ کر امریکہ میں بسنے والے یہ پناہ گزین احمد الکرگی کہتے ہیں کہ امریکہ پناہ گزینوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. بہجت جلانی، اردو بھی